السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ وتعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہیں کہ جس نے ہمیں آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں لگے رہیں، یہی ہماری حقیقی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگوں، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں اور معاصیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کی ضرورت ہے، لا یعنی چیزوں سے اجتناب کی ضرورت ہے. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، جو کچھ بھی نیکیاں کر سکتے ہوں کر لی جائیں تاکہ ذخیرہ آخرت جمع ہو جائے، ورنہ مرنے کے بعد تو جو اعمال انسان کے ساتھ گئے سو گئے، بعد میں کون کس کے لیے دعا کرے کون نہ کرے، کس سے آ کر انسان دعا کی التجا کر سکتا ہے؟ جانے والا پلٹ کر نہیں آتا، اور پیچھے رہ جانے والے جانے والوں کو فراموش کر دیتے ہیں. میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے ایک شعر سنا اور اس کو یاد کیا. جب کبھی ہمارے شاگردوں میں سے کوئی شاگرد کبھی رخصت ہوتے وقت ڈائری میں کچھ لکھواتے ہیں تو وہ شعر میں لکھ دیا کرتا ہوں، مجھے رسم محبت کی بس اتنی ہی تمنا ہے، مجھے رسم محبت کی بس اتنی ہی تمنا ہے، دعائے خیر کر دینا کبھی جو یاد آ جائے. دعائیں انسان اگر کرنے والا ہو تو دعائیں انسان کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ہوا کرتی ہیں. زندگی میں بھی کام آنے والی چیز دعا ہے، اور وفات کے بعد بھی کام آنے والی چیز دعا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، یہاں کوئی بھی ٹکنے کے لیے نہیں آیا، جم دھم کے ساری زندگی دنیا کے ساتھ ساتھ جینے کے لیے کوئی نہیں آیا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انک میت و انہم میتون، آپ کے اوپر بھی وفات کا مرحلہ آنے والا ہے, اور یہ تمام کے تمام لوگ, تمام بندے جو آپ کے دوست ہوں یا دشمن, ان سب کو بھی مرنا ہے. آپ کے دشمن آرزو کیا کرتے تھے کہ چلو چند دن کی بات ہے, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا مشن وہیں رک جائے گا, کام تھم جائے گا, ان کے نام لیوا ختم ہو جائیں گے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس قسم کی چاہت اور آرزو ظاہر کرنے والوں کے بارے میں سوال کیا, اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, یہ لوگ جو آپ کی موت کی آرزویں کر رہے ہیں, جب آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ آرزویں کرنے والے ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اس کے فوراً بعد اللہ پاک نے آیت فرمائی, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تم کو خیر اور شر کے ذریعے سے آزمائیں گے, ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, پھر لوٹ کر تم کو ہمارے پاس ہی آنا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر ان جانداروں کے اندر جنہوں نے موت کے ذائقے چکھے, فرمایا کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ, قیامت کے دن تمہارے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا. اس دن فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, جس کسی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہوا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں. یہ اللہ پاک نے وہ حقائق ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان فرما دیے کہ ہوش سے کام لینے والے, اپنی اس زندگی کو محدود سمجھنے والے یقیناً اس کو کام میں لاتے ہیں, اور اس دنیا کے اندر مست و مگن ہو جانے والے, ہمیشہ زندگی کی آرزویں کرنے والے یقیناً وہ ناکام و نامراد ہو کر غفلتوں میں زندگی بسر کر کے لقمہ اجل جب بنتے ہیں تو خسرت دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں کا سارا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی یہ شان رکھی کہ جب وہ دنیا میں ہوں تو تب بھی اللہ پاک کی معیت ان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی محبتیں ان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے ساتھ, بشرط یہ کہ وہ مؤمنین اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے والے ہوں. اور جب دنیا سے جائیں آخرت کا مرحلہ ہو تو وہاں پر بھی یہ مؤمنین کاملین بڑے مزوں میں رہنے والے ہیں. اللہ پاک نے ایسے مؤمنین کو اپنا دوست قرار دیا کہ جو میری بات کو مانے, میرے رسول کی باتوں کو اپنائیں, وہ میرے دوست ہیں. اور میرے دوست ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ لا خوف علیہم, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, سنو خبردار, جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ تو کوئی غم ہوگا, نہ ہی کوئی حزن ہوگا, نہ ہی وہ پریشان ہوں گے. اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں, اور آخرت کے مرحلوں میں بھی اللہ پاک ان کو پرسکون اور اطمینان والی زندگی عطا فرماتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ثم الینا ترجعون, پھر واپس تم کو ہمارے پاس ہی آنا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جیتے جی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں ساری زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے بیتاب رہتا ہے. تو اللہ پاک اسی مومن کو کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بیتاب تھا, موت کے بعد اپنی ملاقات نصیب فرماتے ہیں. ثم الینا ترجعون, تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے. یہی موت اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے. دنیا کی زندگی میں اللہ پاک نے بھیج دیا, امتحان حال کے اندر چھوڑ دیا, امتحانات لیے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر کامیاب ہونے والوں کو اللہ پاک موت کے فوراً بعد اچھے نتائج ان کے سامنے کر دیا کرتے ہیں, اور اس امتحان حال کے اندر ناکامی کا سامنا کرنے والے, نامرادی کو اپنانے والے, موت کے فوراً بعد ان کا نتیجہ بھی ان کے سامنے کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الموت جسر یوصل الحبیب
طاہر الحبیب، موت ایک پل کی مانند ہے جس پل سے گزر کر ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے ملاقات کیا کرتا ہے، اسی موت کے پل کو عبور کر کے ایک مومن مسلمان مخلص اللہ کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا کرتا ہے. یہ موت جس کو اللہ پاک ہی نے پیدا فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ ذات کے جس طرح زندگی کو پیدا کیا اسی طرح موت کو بھی پیدا کیا، یہ دونوں چیزیں وجودی ہیں. اور یہی موت جس کو ولادت ثانیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک نئی ولادت، ایک نئی پیدائش، اس کے ذریعے سے انسان کو آخرت کے لحاظ سے ایک نئی زندگی ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ موت کا دوسرا نام انتقال ہے. انتقال کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، کہ انسان دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گیا. موت کے ذریعے سے کوئی بھی جاندار وہ معدوم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، البتہ موت کے ذریعے سے منتقلی کا سلسلہ ہوتا ہے. عالم ارواح سے جو اللہ پاک نے سلسلہ جاری اور ساری فرمایا، مرحلوں سے گزرتے گزرتے یہ مرحلہ آ پہنچا کہ آج ہم اور آپ اس عالم کے اندر موجود ہیں، زندگی ہمارے اندر ہے، ہم اور آپ چلتے پھرتے بولتے ایک جیتے جاگتے انسان. جس دن موت کا پیغام آ جائے گا اس دن یہ عالم دنیا ہمارے لیے منقطع ہو جائے گا اور عالم آخرت کا آغاز ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو وہاں کامیاب اور کامران ہوا آخرت کے تمام مراحل کے اندر کامیابی سے گزرتا چلا جائے گا. جو قبر آخرت کی پہلی منزل میں پھنس گیا، آخرت نے فرمایا کہ اور بھی زیادہ اس سے سخت اور کڑے سے کڑے مرحلوں کے اندر پھنستا چلا جائے گا. اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمام حقائق ہمارے سامنے اس طرح کھول کے رکھ دیے جس طرح کسی چیز کا انسان مشاہدہ کرتا ہو. یہی وہ موت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انسان جب اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہوتا ہے تو اسے ایک نئی زندگی مل جاتی ہے جو ہماری اس زندگی سے جدا گانا ہے. اس کی حقیقت سے ہم ناواقف ہیں. ہم چونکہ مادی زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا کے اندر موجود ہیں، اس عقل و شعور کے ساتھ اس عالم آخرت کی زندگی کو پرکھنا، اس کو سمجھنا، اس کا احساس کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. اس مرحلے میں قدم رکھتے ہی وہ دوسرے معاملات جو ہمارے سامنے آئیں گے تو وہ حقائق ہمارے سامنے کھلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتقال کرنے والا جو میت ہوا کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اپنے نہلانے والوں کو، کفن پہنانے والوں کو، جنازہ اٹھانے والوں کو، دفن کرنے والوں کو، سب کو پہچانتا ہے کہ کون کون میرے غسل میں شریک رہا، کس کس نے میرا کفن پہنایا، کس کس نے میرا جنازہ اٹھایا، کس کس نے مجھے قبر میں اتارا. اور یہ مرحلہ انسان کے اوپر یہاں تو بہت معمولی سی مدت میں گزرتا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں روح کہاں کہاں کی سیر کر کے آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، دفنانے والے دفنا کر فارغ ہو کر چلتے ہیں تو وہ قبر کا مسافر جانے والوں کی چپلوں کی کھٹکھٹاہٹ بھی سنا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی جو مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی تھی، اس کے اندر جھاڑو، صفائی ستھرائی، کچرا اٹھانا، تنکے ہٹانا، مٹی کو برابر کرنا، وہی ان کا کام تھا. انتقال فرما گئی، صحابہ نے مناسب نہ سمجھا کہ حضور کو تکلیف دی جائے، صحابہ اکرام نے ہی ان کی تجہیز و تکفین کا معاملہ کر کے تکفین کا معاملہ نمٹا دیا. کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان میں جب گزر ہوا تو ایک نئی قبر دکھائی دی. آپ نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی مسجد نبوی کی وہ خادمہ ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی ہے. حضور نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہ اطلاع دی؟ آپ نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور وہیں آپ کھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کی صف بنائی صحابہ کی، اور ان کی قبر پر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی میت پر جنازہ پڑھ دینا ان کی بخشش کے لیے کافی ہوا کرتا تھا. جنازے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، اے ام محجن، کون سے عمل کو سب سے بہتر پایا؟ تو اس پر صحابہ اکرام جو حاضر تھے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو مردہ حالت میں میت قبر کے اندر دفن ہے، یہ آپ کی بات کو سنے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس سے زیادہ نہیں سنتے, وہ تم سے زیادہ سن رہی ہے میری بات. پھر آپ نے پلٹ کر اس کا جواب سنایا, فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ بہترین عمل مسجد کی صفائی ہے, چونکہ ساری زندگی مسجد نبوی کی صفائی میں گزار دیا. سوال کے جواب میں کہا کہ بہترین عمل مسجد کی صفائی ہے. تو ہم اور آپ اپنی اس مادی زندگی میں رہتے ہوئے اس بات کو نہیں جان سکتے کہ مردہ کس انداز سے سنتا ہے, کس انداز سے اس کو معلومات ہوتی ہیں, لیکن اس عالم آخرت کے لحاظ سے جو زندگی ان کو نصیب ہوتی ہے اس لحاظ سے کامل مکمل یہ تمام چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں. وہ جو حدیث گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو سنائی تھی تفصیلی حدیث کے نیک روحوں کو لے کر فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں, اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے, فرشتے سر پر سجود ہو جاتے ہیں, وہ روح بھی سر پر سجود ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اس کو حوالے کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر مزید تفصیل اس انداز میں بھی ملتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس روح کو لے جاؤ جنت کے اندر, اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دو, اور جو خوشی کے اور نعمتوں کے مناظر تیار ہیں اس میں اس کو لے جاؤ, اس کو سیر و تفریح کراؤ. فرشتے لے جا کر جنت کے وہ حسین مناظر اس کو دکھاتے ہیں, وہ حسین منظر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کا حکم آتا ہے کہ بس اب اس کو واپس زمین کی طرف لے جاؤ. تو جب فرشتے اس روح کو لے کر جنت سے واپسی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ روح پریشان ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے, وہ روح اتنی زیادہ پریشان ہوتی ہے جتنی وہ اس دنیا کے جسم سے نکلنے میں پریشان نہیں ہوئی تھی, وہ جنت سے واپس پلٹنے میں پریشان ہوتی ہے. اور فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھے واپس اسی جسم کی طرف لے جا رہے ہو جس سے نکال کر لائے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہاں, ہمیں یہی حکم ہے. اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى, اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا, اسی زمین میں ہم تم کو لوٹائیں گے, اسی زمین سے دوبارہ تم کو اٹھائیں گے. اب تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں, ہم تو حکم کے پابند ہیں, چلو دوبارہ زمین کی طرف چلنا ہے. اس روح کو زمین کی طرف لے کر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جسم کے اندر دوبارہ اس کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے. فرمایا کہ اس دوران اس کے گھر والے اس کے تجہیز تدفین جن نماز جنازہ ان تمام مراحل سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں کہ جیسے اس کے جسم میں وہ روح دوبارہ چھوڑی جاتی ہے تو وہ ایک ایسے شخص کی طرح جو گہری نیند سو کر اٹھے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے وہ میت اٹھتی ہے. اس وقت ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے جیسے غروب آفتاب کا وقت قریب ہے, عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت محسوس ہوتا ہے. تو وہ میت جب دیکھتی ہے کہ اثر کا وقت جا رہا ہے تو وہ فرشتوں سے, دو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں منکر اور نکیر, ان دو سے کہتی ہے کہ ہٹو جلدی سے مجھے نماز پڑھنے دو, میری نماز نہ نکل جائے. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی اس کو نماز کی فکر ہوگی, چونکہ ساری زندگی نماز کی پابندی اور اہتمام میں گزاری, تو اس وقت جب دوبارہ روح جسم میں چھوڑی جائے گی اور یہ غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت محسوس ہوگا, ہلکا ہلکا روشنی کا منظر اور ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا ہوگا, تو وہ روح جسم کے اندر پڑنے کے ساتھ وہ شخص اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا اور بیٹھ جائے گا اور فرشتوں سے کہے گا بات چیت بعد میں کرنا, پہلے مجھے نماز پڑھنے دو, میری نماز نکلی جا رہی ہے. یہ وہی شخص کرے گا جو دنیا کے اندر نماز کا پابند ہوگا. جو بے نمازی ہوگا اس کا حال تو بہت برا ہوگا, وہ اس حالم میں بھی وہ روح ساری زندگی نماز پڑھ کر آئی تھی تو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوگی. غرض یہ کہ فرشتے سے سوال و جواب کریں گے, معاملات آگے چلیں گے, اور پھر وہ مرحلہ جو ہم نے بتایا تھا کہ اگر نیک روح ہوگی سارے سوالات کے جوابات درست دے دے گی. من ربک؟ اللہ ربی. ما دینک؟ الاسلام دینی. من نبیک؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ, جب دوبارہ روح ہمارے جسموں میں لوٹائی جائے گی قبروں میں تو ہماری یہی عقل و شعور ہوں گے یا کچھ تبدیلی ہوگی؟ فرمایا کہ تمہاری سمجھ بوجھ عقل و شعور جو تو یہی ہوں گے. فرمایا کہ پھر تو پرواہ نہیں, فرشتوں کو منہ توڑ جواب دے لوں گا. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی, فرمایا کہ اے عمر, تم سے سوال کرنے والے فرشتے الٹا ان سے تم سوال کر بیٹھو گے جب وہ تم سے پوچھیں گے من ربک, تو آپ کہیں گے کہ میرا رب تو اللہ ہے, تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے, میرا مذہب تو اسلام ہے, تم بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے, میرا رسول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تم بتاؤ تمہارے رسول کون ہے. وہ فرشتے ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پھر آپس میں پوچھیں گے کہ ہمیں ان کے پاس سوال کے لیے بھیجا گیا ہے یا یہ ہمارے پر سوال کرنے کے لیے مقرر کیے گئے. تو نیک مومن جو دنیا کے اندر نیکی کے ساتھ زندگی بسر کر کے گئے ہوں گے وہاں پر بھی اللہ پاک ان کے ہوش و حواس کو برقرار رکھیں گے اور وہ صحیح صحیح جواب دے پائیں گے. ہم نے اپنی پیاری والدہ ماجدہ کو بےہوشی کے عالم میں دیکھا، کیونکہ نماز کی بہت پابند تھی، بےہوشی کے عالم میں کبھی کبھی نماز شروع کر دیتی، اور دیکھو تو نماز پڑھ رہی ہوں، ہونٹ ہل رہے ہیں، دیکھو تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے انگلی اٹھا رہی ہوں اور ہے بالکل مدہوش، بالکل بےہوشی کی کیفیت میں بھی نماز اپنے دھیان میں پڑھ رہی ہیں. تو جو شخص دنیا پاکیزہ گزارے گا، آخرت بھی اللہ پاک اس کی سنوار دیں گے اور اس کے تمام معاملات اتنے اچھے کر دیں گے کہ قدم قدم پر لمحہ بلمحہ اللہ پاک کی مدد اس کے شامل حال ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مومن جب دنیا سے جاتا ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ زمین اور آسمان سارے اس کی جدائی پر اداس ہوتے ہیں. فرمایا کہ ہر مومن مسلمان کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، دوسرے دروازے سے اس کا رزق اتارا جاتا ہے. جس دن یہ مومن مسلمان انتقال کرتا ہے، فرمایا کہ یہ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور آسمان بھی اس کی جدائی پر آنسو بہاتا ہے، روتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرعونیوں کو جب اللہ پاک نے غرق کر دیا اور ان کے غرق کا پورا قصہ قرآن کریم میں بیان فرمایا، آخر میں فرمایا فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، ایسے ہی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے فرعون اور آل فرعون جب غرق کر دیے گئے، اغرقوا وادخلوا النار، غرق ہوئے اور غرق ہونے کے ساتھ ہی یہ آگ کے اندر ڈال دیے گئے. فرمایا کہ ان کا مرنا اتنا بدنصیبی کے ساتھ تھا کہ ان کے مرنے پر نہ تو آسمان روئے نہ ہی زمین روئی. تو نیک مومن مسلمان کی وفات پر آسمان بھی آنسو بہاتا ہے اور زمین بھی روتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نیک مومن انتقال کرتا ہے تو 40 دن تک یہ زمین اس کی جدائی کے اندر روتی ہوتی ہے. آسمان کا رونا، زمین کا رونا اگرچہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، لیکن جب اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا، جیسے ان کے رونا مناسب حال ہوگا اس انداز سے یہ روتے ہوں گے. فرمایا کہ مومن جن جگہوں پہ سجدے کیا کرتا تھا، قیامت میں زمین کے وہ ٹکڑے آئیں گے اور اس کے حق میں گواہیاں دیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھ پر سجدہ کیا، اے اللہ اس نے مجھ پر سجدہ کیا. تمام وہ خطے آ کر گواہیاں دیں گے کہ اس نے ہم پر سجدے کیے. اور جس دن مومن انتقال کرتا ہے، اس کی وفات والے دن روئے زمین کے وہ تمام ٹکڑے جہاں جہاں اس نے سجدے کیے تھے، وہ تمام ٹکڑے اس کی جدائی پر روتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اللہ پاک اپنے نیک مومن مسلمانوں کے اندر عبادت کی بدولت، اپنی محبت کی بدولت ایسا رکھ دیتے ہیں کہ زمین اور آسمان بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن مسلمان جو نیک ہو انتقال کرتا ہے تو قبرستان تمام کے تمام سج جاتے ہیں، اور ہر ہر خطہ یہ آرزو اور چاہت ظاہر کرتا ہے کہ اے کاش یہ میرے اندر مدفون ہو جائے، اے کاش یہ میرے اندر مدفون ہو جائے. یہ وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اعزاز ملتا ہے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے کہ جو کوئی اللہ کی مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ پاک روحانی اعتبار سے بہت اونچے مرتبے اور مقام عطا فرماتے ہیں، محبوبیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں. جانے والوں کے لیے، رہ جانے والوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے لیے خوب دل و جان سے ارسال ثواب کیا جائے. فرمایا کہ اچانک جنت کے اندر مومن مسلمانوں کا درجہ اور رتبہ بلند و بالا کر دیا جاتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اس دعا کی بدولت تمہارا درجہ بلند و بالا کر دیا گیا. قیامت کے دن فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جن کے اعمال ناموں کے اندر پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب ہوں گے، وہ حیران ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تو اتنے بڑے بڑے اعمال نہیں کیے تھے، یہ کہاں سے آئے. اللہ پاک فرمائیں گے یہ تمہارے عزیز اور اقارب کی وہ دعائے مغفرت ہے جو تمہارے جانے کے بعد وہ تمہارے پیچھے کیا کرتے تھے، اس کا اجر و ثواب اتنی بڑی شکل و صورت میں تمہارے لیے مختص کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانے والا جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہے، اس طرح ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا عزیز ہوتا ہے، جانے والے کو ایک ایک دعا عزیز ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ دنیا والوں کی دعاؤں کے ایسے منتظر ہوتے ہیں جس طرح ڈوبنے والا سہارے کا منتظر ہوتا ہے. فرمایا کہ دنیا والے جب جانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب بنا کر ان جانے والوں کو عطا فرماتے ہیں. تو میرے محترم بزرگو, ہم اور آپ آج زندہ ہیں, کل کو ہمیں بھی موت کے آغوش میں سونا ہے. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے, اور جانے والوں کے لیے دل کھول کے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. جو شخص مومن مسلمان کے لیے اللہم اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین, اے اللہ بخشش فرما دے میری, میرے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی. جو شخص پابندی کے ساتھ یہ دعائیں مانگتا ہے, اللہ پاک اس کی بھی بخشش فرماتے ہیں, اس کے والدین کی بھی بخشش فرماتے ہیں, تمام مؤمنین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں, اس کے رزق میں فراخی عطا فرماتے ہیں. اس کا نام سخیوں کے اندر لکھا جاتا ہے کہ یہ شخص بخیل نہیں ہے بلکہ سخی ہے. ہمیں اور آپ کو ہر ہر دعا کے اندر جانے والوں کے لیے دل و جان سے یہ دعائیں مغفرت مانگنی چاہیے. اللہم اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کے اوپر دعائیں مغفرت کرتا ہے, تو اللہ پاک دعا کرنے والے کی بخشش فرما دیتے ہیں اور جانے والوں کے درجات بلند و بالا فرماتے ہیں. تو ہر حال میں ہمارے لیے اللہ پاک نے اجر و ثواب کے معاملات رکھے. نیک لوگوں کی قبروں پر ویسے بھی اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں. مومن مسلمان, فرمایا کہ جہاں کہ ایک نیک مومن مسلمان مدفون ہوتا ہے, دس قبروں تک آس پاس پڑوس پڑوس میں اللہ پاک کی رحمتوں کی بارشیں برستی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گزرنے والوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں, اور اپنے لیے بھی تیاری کرتے رہیں, ذخیرہ آخرت جمع کریں کہ کل آنکھ بند ہو جانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو قبر میں آئے گی, ایک خوبصورت انسان آئے گا جو بڑا حسین جمیل چمکتے ہوئے چہرے والا آ کر اس سے مخاطب ہوگا. تو وہ میت اسے کہے گی تم کون ہو, کتنے حسین چہرے والے. وہ کہے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں, آج تمہارے ساتھ اس تنہائی کے اندر تمہارے دل بہلانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. تو نیک عمل کیے ہوں گے تبھی اس وحشت والے گھر کے اندر انسیت کا سامان ہوگا, اور اگر گناہوں کے اندر زندگی گزار دی تو یقیناً پھر وہاں بہت ہی بھیانک مناظر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, فہم دین عطا فرمائے, فکر آخرت نصیب فرمائے, آخرت کے لیے وقت سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اے الہ العالمین, ہم میں سے جتنے بھی بیمار ہیں, جو جسمانی بیمار ہوں یا روحانی بیمار ہوں, اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائیے. ہمارے اس مجمع کے اندر بہت سے ہمارے بزرگان دین شریک ہوتے ہیں, ان کی بھی صحت کچھ ناساز چل رہی ہے. اے اللہ ہمارے تمام بزرگوں کو صحت اور سلامتی کے ساتھ لمبی عمریں عطا فرمائیے, ان کے برکتوں والے سائے ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے. ہماری محفلوں کے رونقوں کو اے اللہ برقرار رکھیے. ہمارے ان بزرگوں کی دعائیں ہمارے حق میں, ہماری دعائیں ہمارے ان بزرگوں کے حق میں قبول فرمائیے. اے الہ العالمین, آپ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے. اے اللہ تقوی نصیب فرمائیے, گناہوں اور برائیوں سے نفرت نصیب فرمائیے, بیزاری نصیب فرمائیے, موت کو یاد رکھ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, جوانی کی عبادت آپ کو بہت زیادہ پسند ہے, ہم نوجوانوں کو اے اللہ اخلاص کے ساتھ عبادت انجام دینے والا بنا دیجئے. اے الہ العالمین, بوڑھوں کی عبادت کیا بہت قدرداری فرمایا کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ساری زندگیاں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرمائیے, عزت کی موت عطا فرمائیے, ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے, ہمارے علم میں برکتیں عطا فرمائیے, ہماری عمر میں برکتیں عطا فرمائیے, ہماری جان اور مال کے اندر برکتیں عطا فرمائیے, خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائیے, خوشحال زندگی نصیب فرمائیے, اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے. خلاف شرع تمام امور سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم سب کو صرف اور صرف اپنا ہی بنا لیجیے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.